بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا، خطبہ دیا، اس میں پہلے اللہ کا تقوی اور ڈر کا حکم دیا، اس کے بعد وقار اور سکون کے ساتھ رہنے کی تاکید فرمائی، تیسری بات فرمائی حتی یأتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے پاس امیر صاحب آ جاوے، یعنی نئے امیر کا تقرر ہو جائے، وہاں تک سکون چین کے ساتھ تم لوگ یہاں رہو. وہ زمانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کا زمانہ تھا، اس لیے ظاہر بات ہے کہ ایک گورنر کا انتقال ہوا تو حضرت معاویہ اب ان کی جگہ پر دوسرے نئے آدمی کا تقرر فرمائیں گے، تو وہ نیا آدمی طے ہو کر کے آ جاوے، وہاں تک تم لوگ سکون اور وقار کے ساتھ رہو. حضرت جریر ابن عبداللہ کے اس طرز عمل سے ایک سنت یہ سیکھنے کو ملی کہ کسی بڑے کے انتقال کے بعد مجمع کو سنبھالنا، ان کے حوصلے باقی رکھنا، ان کو سکون چین کی تعلیم دینا، یہ صحابہ کا طرز اور طریقہ رہا. جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر جب مدینہ منورہ میں ماحول ایک خاص رنج کا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے ذریعے سے صحابہ کو تسلی دلائی، صحابہ کو اطمینان دلایا اور مجمع کو سنبھال لیا. تو ایسے نازک موقع کے اوپر مجمع کو، عوام کو سنبھالنے کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. اب کون آدمی امیر بن کر کے طے ہو کر آوے؟ تو بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ خود حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہو جاوے، اس لیے کہ ایسے بھی وہ نائب امیر تو تھے ہی تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے، تو تھا ان کا انتقال ہوا تو اب نائب امیر اصل امیر کی جگہ پر آ جائے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں زیاد ابن ابو سفیان مراد ہے، کہ امیر معاویہ نے بعد میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی جگہ پر زیاد ابن ابی سفیان کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے روانہ فرمایا. تو یہی بات زیادہ راجے ہیں. فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ، بس وہ عنقریب آنے ہی والے ہیں، یعنی نئے امیر صاحب عنقریب آئیں گے، آپ لوگ تھوڑے دنوں کے لیے صبر کر لو، دارالخلافہ سے نئے امیر صاحب طے ہو کر کے روانہ ہو گئے ہوں گے اور وہ بہت جلدی تشریف لے آئیں گے. یہ آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی. ثم قال، پھر حضرت جریر نے بیان میں ارشاد فرمایا استعفوا لامیرکم، تم اپنے مرحوم امیر صاحب حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے لیے معافی طلب کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی طلب کرو، تم لوگ بھی ان سے کوئی کوتاہی تمہارے حق کی ادائیگی میں ہو گئی ہو تو معاف کر دو. دونوں چیزیں، کہ امیر صاحب کی اللہ مغفرت کر دے وے اس کی بھی دعا کرو، اور تم ان کی رعیت ہے تو تو امارت کے زمانے میں تمہارے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کی معافی بھی تم لوگ کر دو. یہ آپ نے پورے مجمع کے سامنے اپیل کی, استعفو لامیرکم, اپنے امیر صاحب کے لیے معافی مانگو. فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ, یعنی وہ بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اور معافی کو پسند فرما دیتے تھے. یعنی آپ نے ان کی گورنری دیکھ لی, آپ نے ان کی امارت کا دور دیکھ لیا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عفو در گزر کیا کرتے تھے, لوگوں کی زیادہ گرفت نہیں کرتے تھے, لوگوں کی زیادہ پکڑ نہیں کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ عفو کا, معافی کا, درگزر کا معاملہ کیا کرتے تھے. دو طرح کے امیر ہوتے ہیں, بعض امیر ایسے ہوتے ہیں سخت گرفت والے, معمولی معمولی بات میں بھی لوگوں کو پکڑے, اور بعض امیر ایسے ہوتے ہیں وسیع الظرف, وسیع القلب, کثیر العفو ہوا کرتے ہیں. تو کہا حضرت مغیرہ ابن شعبہ بکثرت معاف کرنے والوں میں سے تھے, یعنی وہ لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے, اس لیے تم بھی ان کے ساتھ عفو کا معاملہ کرو اور تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو ان کے لیے. ثم قال, ثم قال کے ذریعے اسی بیان میں انداز بدل کر کے دوسری بات آپ فرمانا چاہتے ہیں, اسی لیے ثم قال کہا, یعنی بیان وہی چل رہا ہے لیکن ایک مضمون پورا ہوا, اب مضمون کو پلٹ کر کے کوئی نئی بات بیان کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے درمیان کے اندر اس طرح آپ نے انداز خطاب کا بدل دیا. جیسے کہ تقریر کے دوران آپ آدھے گھنٹے تک ایک موضوع پر علم کے موتی بکھیرے اور اس کے بعد جو ہے پھر عنوان بدلنا چاہے. حضرات سامعین کرام, ایک دوسری بات بھی ملاحظہ فرمائیے, یہ مضمون تو آپ کے سامنے پیش ہوا, اب ایک اور مضمون بھی ملاحظہ فرمائیے. یہ کر کے آپ ٹن مارتے ہیں اور پھر جو ہے انداز بدل کر کے دوسری بات بیان کریں گے. بس وہ انداز ہی حضرت جریر نے اختیار فرمایا, ثم قال, ایک دوسری بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں. اما بعد, یعنی یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے خطبات میں یہ بات ملتی ہے لفظ اما بعد کو استعمال کرنا. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ, تو فصل الخطاب کی ایک تفسیر یہی ہے اما بعد, یعنی کہ مضمون کے درمیان کے اندر اس طریقے سے فصل کیا جائے کہ سامعین دونوں باتوں کو الگ تھلگ انداز کے اندر سمجھ لے رہے, الگ الگ انداز کے اندر اس کو سیکھ لے رہے. یہ اما بعد اسی کے لیے آتا ہے. بعض لوگ اس کے وزن پر کہتے ہیں اما بعد کھانا جمعہ بعد. فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. اما بعد کے بعد کی جو بات ہے وہ ہے اصل ترجمۃ الباب سے مربوط بات, باقی ابتدائی بیان کا حصہ اس کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کہتے ہیں کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. قلت, میں نے عرض کیا, ابایعک علی الاسلام, حضور میں آپ سے اسلام پر بیعت ہونا چاہتا ہوں, میں آپ سے اسلام کے اوپر بیعت ہونا چاہتا ہوں, میں نے درخواست کی. تو ظاہر ہے کہ یہ ایمان لا رہے ہیں, اسلام پر بیعت کر رہے ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان کو اعمال کی تفصیلات بتلائیں گے, ایمان کی تفصیلات بتلائیں گے, کچھ شرطیں بتلائیں گے, کچھ کرنے کے کام بتلائیں گے، کچھ بچنے کے کام بتلائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ایمان کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ تفصیلات ارشاد فرمائی۔ اس میں خاص بات یہ فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی تاکید فرمائی۔ بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے اصل مربوط لفظ۔ اب دیکھیے، اہل کوفہ کو تسلی دینے کے لیے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، چونکہ کوفہ زمانے ماضیہ میں بہت ساری شورش اور فتنوں کا منبع اور مرکز رہا ہے، اسی لیے یہاں کے لوگوں کو سنبھالنا اور کنٹرول کرنا بڑا ضروری اور بڑا اہم کام تھا۔ اور بات یہ بھی ہے کہ جب بڑے اٹھ جاتے ہیں تو فتنے قریب میں آتے ہیں، بڑے کے وجود کی برکت سے فتنے دور رہتے ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی اٹھ جاتا ہے تو جو فتنے دور ہوتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں، اور یہ بڑا ہونا اضافی چیز ہے۔ بعض مرتبہ کسی مدرسے کے اعتبار سے کوئی بڑا ہے تو ان کے انتقال کے بعد مدرسے میں فتنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ چاہتا ہے میں مہتمم بنوں، وہ چاہتا ہے میں مہتمم بنوں، یہ مدرسے کے اعتبار سے۔ بعض علاقے کے کوئی امیر صاحب ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تو 8-10 کھڑے ہو جائیں گے، میں امیر صاحب بنوں، میں امیر صاحب بنوں۔ بعض ملکی سطح پر ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ اضافی چیز ہے کہ بڑوں کے وجود کی برکت سے جو فتنے رکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ختم، ان کے چلے جانے کے بعد وہ فتنے نہایت قریب آ جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف دعائیں پڑھی، اس میں ایک دعا یہ پڑھی، اللہم لا تفتننا بعدا ولا تحرمنا اجرا۔ یہ دعا موجود ہے حدیث کے اندر کہ اللہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ فرمائیے، اللہم لا تفتننا بعدہ، کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد آپ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ فرمائیے۔ اب گھر کے اندر ابا جان حیات ہے، ان کی برکت سے فتنے رکے ہوئے، ابا جان گئے نہیں کہ بھائی بہنوں کے اندر پراپرٹی کے فتنے چالو ہو گئے، تو یہ بڑی نازک گھڑی ہوا کرتی ہے کہ بڑوں کے اٹھنے کے بعد فتنے قریب آتے ہیں، اور یہ تو کوفہ مرکز الفتن، منبع الفتن، اسی لیے بڑا سنگین مسئلہ تھا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نصیحت بیان کے ذریعے سے اس کو قابو میں کیا۔ فشارت علی والنصح لکل مسلم فبایعته علی هذا۔ حضور نے جو بات میرے سامنے رکھی نے، میں نے تمام باتوں کو عمل کرنے کا پکا وعدہ کر لیا، فبایعته علی هذا، یعنی جتنی بات حضور نے ارشاد فرمائی تھی میں نے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کا پکا وعدہ میں نے حضور سے کر لیا۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ حضور نے جو مجھے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا تھا تو وہی خیر خواہی میں اس وقت تم کو نصیحت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میرا اس نصیحت کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس جملے کی گہرائی کو سمجھو، حضرت جریر ابن عبداللہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا، خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا، میرا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں حضرت مغیرہ کی جگہ پر منصب خلافت پر، گورنری پر قابض بن جاؤں، میں گورنر بن جاؤں، میں اپنے ہاتھ میں اقتدار لے لوں، یہ ہرگز میرا مقصد نہیں ہے بیان کرنے کا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تمہاری خیر خواہی کروں، اور تمہارے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کروں. ورب اور اس مسجد کے رب کی قسم, ورب ھذا المسجد انی لناصع لکم, یقیناً میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. بہت سی مرتبہ آدمی کوئی بات کسی فاسد غرض سے کرتا ہے, تو چونکہ یہ تو کوفہ والے ہیں تو وہ تو فوراً شک شبہ کھڑے کریں. جیسے اپنے یہاں کوئی مولانا آوے اور بیان کرے تو بعض عوام یوں پوچھتے کہ مول صاحب کیوں آئے ہیں, کچھ چندے وندے میں نکلے ہیں کیا؟ اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی آمد اور بیان کا مقصد کچھ چندہ وندہ ہے کیا؟ اس طرح لوگ اس کو فاسد مقصد پر محمول کرتے ہیں. تو یہ کوفہ والے جن کی طبیعت کے اندر فتنے بھرے ہوئے ہیں, وہ یقیناً حضرت جریر ابن عبداللہ کے لیے یہ خیال کر سکتے تھے کہ ان کا مقصد نیابت سے اصل گورنری کا, اسی لیے انہوں نے وضاحت کر دی, اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یعنی خلیفہ یا امیر بننے کے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا ہے. ثم استغفر, پھر آپ نے وہیں پر دعائے مغفرت کی مجمع عام کے اندر, ونزل اور منبر سے نیچے اتر گئے. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ ان کا بیان مکمل ہوا. تو ترجمۃ الباب سے مربوط یہ لفظ ہے ونصح لکل مسلم, کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی میں کروں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی تھی, اور اسی تاکید کے اوپر میں برابر سرابر عمل کر رہا ہوں. بس حدیث شریف کا تو سبق یہی ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے واقعی خیر خواہ بن جائے, بے غرض محض اللہ کے واسطے لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنے والے بنے. اب یہاں ایک اہم چیز سمجھنی ہے جو عابد الوحی کے آخر میں بھی سمجھی تھی, براعت اختتام. کہ بھئی جب کوئی کتاب مضمون مکمل ہوتا ہے تو اس کا اختتامیہ, تو چونکہ یہاں آ کر کتاب الایمان مکمل ہو رہا ہے تو براعت اختتام کیا چیز ہے؟ تو حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ براعت اختتام بالکل اخیر میں ذکر کرے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض مرتبہ براعت اختتام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورے باب میں کہیں سے بھی لاتے ہیں, کہیں سے بھی براعت اختتام لاتے ہیں. البتہ شیخ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا براعت اختتام یہ ہے کہ وہ کتاب کے اخیر میں کوئی ایسا لفظ لائیں گے جس سے زندگی کے ختم کی طرف اشارہ ہو, کتاب کے ختم پر کوئی ایسا لفظ لائیں گے جس سے زندگی کا ختم یعنی موت کی طرف اشارہ ہو, ایسا کوئی تذکرہ ضرور لاتے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طرز ہے. تو یہاں پر براعت اختتام کیا ہوگا؟ یوم مات المغیرہ, کہ جس دن کوفہ کے امیر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو بس ہر آدمی اپنی موت کو یاد کرے کہ جب جلیل القدر صحابہ دنیا سے چلے گئے تو ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے. آج کتاب ختم ہو رہی, ایک دن زندگی ختم ہوگی, تو آدمی اپنی موت کو یاد کرے. یہ ہوا براعت اختتام کتاب الایمان کا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے اخیر کے اندر کوئی ایسا لفظ لائیں گے جس سے کتاب کے ختم ہونے کی طرف اشارہ نکلے. اب یہاں پر کیسے برات اختتام ہوگا کہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بیان پورا کیا اور منبر سے نیچے اتر گئے. منبر سے نیچے اتر جانا علامت ہے خطبہ اور بیان کے پورا ہونے کا, اور اس سے کتاب الایمان کے پورا ہونے کی طرف اشارہ نکل آئے گا. لیکن ایک تیسرا نسخہ, ایک نقطہ سمجھو, اصل اہم نقطہ, شریعت مطہرہ کے اندر بہت سارے اعمال اور اہم اہم اعمال ایسے ہیں کہ وہ استغفار کے اوپر ختم ہوتے ہیں. یعنی عمل جب مکمل ہوتا ہے تو بندہ اس موقع کے اوپر استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. مثلا نماز, تو نماز کے آخر کے اندر فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, استغفار کے اوپر ہم نماز کو مکمل کرتے ہیں. بیت الخلاء سے نکلے, قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو غفران کا استغفار ہو گیا. وضو کے اندر بھی یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے بعد یہ دعا, بہت سی روایت میں وضو کے درمیان میں ہے اور بعض روایت میں ہے وضو کے بعد. تو وضو کے بعد استغفار کرنا ثابت ہو گیا. اور افطار کے وقت بھی ہم پڑھتے ہیں فاغفر لما قدمت وما اخرت, اس طریقے سے. تو غرض یہ کہ شریعت میں بہت سارے اعمال اور اہم اعمال ایسے ہیں کہ جس کے اختتام کے اوپر استغفار مشروع ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اختتام کے اوپر استغفار کا تذکرہ فرمایا کہ ثم استغفر, کہ ایمان کا زمانہ ہے زندگی, اور زندگی کا اختتام آدمی کا استغفار کے اوپر ہوئے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اس آیت نے نبی کریم, اس سورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی تھی, اور حضور کو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ اب آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب ہے تو استغفار بڑھا دو. تو گویا کہ کتاب الایمان مکمل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر استغفار, اور زمانہ ایمان جب انسان کا مکمل ہوئے یعنی زندگی مکمل ہوئے تو آدمی استغفار کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے دنیا سے چلا جاوے. اس طریقے سے اس کا براءت اختتام ہوگا. جی.